أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی کئی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو۔ انہوں نے زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس لوٹا دیں گے، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لو تو سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی برائی کے، اور یہ ایک اور نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی بنا دیجئے جو ہارون ہے میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور میرے کام میں اس کو شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے سوالات سب پورے کر دیے گئے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر بار بار احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو پیغام بھیجا جو پیغام بھیجا گیا تھا کہ موسیٰ کو ڈال دو صندوق کے اندر، پھر وہ صندوق ڈال دو دریا میں اور دریا اس کو پہنچا دے گا ساحل پر، اور موسیٰ کو اٹھا لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن، اور موسیٰ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی اور تاکہ تمہیں بنایا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تم لوگوں کو پتہ بتلاؤں ایسی خاتون کا جو اس کی ذمہ داری لے، پھر اے موسیٰ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور اے موسیٰ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور ہم نے طرح طرح سے تمہیں آزمایا، اور تم اہل مدین میں کئی سال تک ٹھہرے رہے، پھر تم اپنے وقت پر یہاں آئے ہو اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں تیار کیا ہے اپنے لیے، تم جاؤ اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر اور میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرنا، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اور تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کی آیات ہیں. اور جیسا کہ پچھلے ہفتے میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طہٰ کے شروع میں توحید رسالت کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ کلمات ذکر فرمائے کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں یا آپ کو تکلیف ہو. پھر اس کے بعد هل اتاک حدیث موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا جو اس سورت کی کافی طویل آیات تک چلتا رہے گا، اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، ان کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کی مشکلات سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عظیم مقصد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی ذات نمونہ بن جاتی ہے ساری امت کے لیے، بلکہ آنے والی تمام امتوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 9 سے یہ بات شروع کی تھی، ترجمہ اس کا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ربط پیدا ہو جائے، کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے، کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس شعلہ لے کر آؤں یا میں آگ پر کوئی ہدایت پا لوں. پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے دونوں جوتے اتار دو، تم طوا کی وادی مقدس میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے جو کچھ اس نے محنت کی ہے، اور اس قیامت سے ہرگز غافل نہ کرے تمہیں وہ شخص کہ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور کہیں تم ہلاک ہو جاؤ. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی سے بندی کرتا ہوں، کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف متوجہ کیا، اور پوری توجہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو گئی. میں اللہ ہوں، خطاب ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اور پیچھے فرمایا میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم طوا کی وادی مقدس میں ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور تم کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور پوری توجہ ان کی تھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور جیسا کہ ایک روایت میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فاستمع لما یوحا، کہ کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگا لیا تاکہ سننے میں آسانی رہے، کیونکہ آدمی اطمینان سے کھڑا ہو یا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہو تو بات سننا آسان ہوتا ہے، اور اگر گھبراہٹ میں ہو پریشانی میں ہو، مطمئن نہ ہو تو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ایک درخت سے یا پتھر سے ٹیک لگائی، اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائی اور جناب بالکل توجہ کر کے، توجہ کی اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کی طرف۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاطفت فرمائی، اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑا سا بے تکلف کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ فرمایا مما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہاں تو خطاب ہو رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے، اور اللہ تعالی فرمانے انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاستمع لما یوحا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ گویا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاطفت کا معاملہ تھا تاکہ ان سے کچھ بے تکلفی ہو اور ان پر جو ایک حیرت اور دہشت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور جلال اور کبریائی کا ایک روب ہے وہ کچھ کم ہو اور تھوڑی سی بے تکلفی ہو، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی وہ معجزہ بھی عطا فرمانا چاہتے تھے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، گویا ان کو ان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصایا، کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اور یہی طریقہ ہے ہمارے اکثر بزرگوں کا کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت جلال اور کبریائی کا ذکر کرتے ہیں اپنے مخاطبوں سے تو پھر مخاطبوں کا حال وال بھی معلوم کر لیتے ہیں تاکہ ملاطفت اور محبت کا ایک رشتہ پیدا ہو جائے اور وہ جو روب ہے اس میں کمی آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصائی، کہا یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، اتوکل علیہا، میں اس لاٹھی کے اوپر سہارا لیتا ہوں، کیونکہ لاٹھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بڑے کام آتی ہے، چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ عصا کا ہاتھ میں رکھنا یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ اس قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کثرت سے روایات میں ثابت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا، لاٹھی، شاخ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی جس سے چلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور کئی طرح کے کام آتی ہے۔ اسی لیے عصا کا رکھنا یہ سنت عادیہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو توفیق عطا فرمائے تو یہ لاٹھی رکھنے سے سنت بھی ادا ہوتی ہے، اگرچہ وہ سنت عبادت والی نہیں ہے، سنن عادیہ میں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بہت ملتا ہے۔ آدمی جب چلتا ہے تو آدھا وزن اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، آدھا وزن آپ کی ٹانگوں پر آتا ہے، آدھا وزن جو ہے وہ لاٹھی کے اوپر آتا ہے۔ پھر اگر آدمی کسی کو پار کوئی چیز پار کرنا چاہے تو لاٹھی ٹیک کر وہ نالا پار کرنا یا یہ پار کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے کئی کام ہیں، لاٹھی کے اوپر آپ نے کوئی چیز سامان وامان لٹکا لیا اور لاٹھی آگے ہے اور کندھے پر لاٹھی رکھی ہوئی ہے، سامان لے کر چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ گاؤں دیہات میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اسی لاٹھی کو آپ نماز کے لیے سترا بنا لیتے ہیں کہ جب دیکھا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، وہی لاٹھی آگے گاڑی، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، وہ آپ کا سترا بھی بن گیا۔ اسی لاٹھی کے اوپر آپ نے کوئی چادر پھیلائی ایک طرف سے یہاں اور دوسری طرف سے کسی اور چیز پہ ڈال دی تو سایہ بن گیا، اس کے نیچے آپ نے آرام کر لیا۔ تو اس کے کئی کئی مقاصد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور سے جب خطبہ دیا کرتے تھے اور تقریر فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، کیونکہ آپ تقریر فرماتے تھے کھڑے ہو کر، اور عصا آپ کے دست مبارک میں ہوتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا تھا۔ تو حق سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میرا عصا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لاٹھی ہے؟ ظاہر ہے، لیکن یہی وہ بات ہے کہ جس کو مفسرین نے لکھا کہ یہ مقصد ملاطفت تھی۔ ایک تو ملاطفت مقصود تھی کہ ذرا لطف پیدا ہو جائے، نرمی اور روب میں کمی آئے، اور دوسرا یہ کہ اسی لاٹھی کو آگے اجدہا بنانے کا معجزہ عطا فرمانا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بات معلوم ہو لیکن معلوم ہونے کے باوجود دوسرے سے پوچھ لے کہ بھئی یہ کیا ہے، حالانکہ پوچھنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ پوچھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے اوپر اس لاٹھی سے میں پتے جھاڑتا ہوں۔ ہشہ یہش کے معنی ہوتے ہیں پتے جھاڑنے کے، اور بہا اس لاٹھی سے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر۔ اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریاں چرائی گئی ہیں، مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو تاکہ ان کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہو کہ زندگی کتنی مشکل حالات میں گزاری جاتی ہے۔ خالی گدوں پہ بیٹھ کے، تکیوں پہ بیٹھ کے آدمی کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا کہ باہر حقیقی زندگی کے مشکلات کیا ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ایک آدمی کی، میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے کسی بزرگ سے تعلق قائم نہیں کیا، تو اس نے کہا بھئی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھئی انہوں نے جو باتیں بتائی تھی تو تم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے یہ 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 بہت سارے وظائف بتائے کہ یہ اور یہ اور یہ، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نام لے کے کہ میں صبح 7:30 گھر سے نکلتا ہوں اور بسوں میں رکھتا ہوا اور جناب ڈنڈا پکڑ کے اور میں ملازمت پہ پہنچتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، اور رات کو میں جب تھکا ہوا گھر پہ آتا ہوں تو میری اتنی حالت نہیں ہوتی کہ میں کوئی اتنے لمبے چوڑے وظیفے کر سکوں۔ تو ان کو کیا پتا کہ عام مسلمان کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ اب کیا بات ہے، وہ یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ عام زندگی کے قریب رہتے تھے تاکہ عام مسلمانوں کو وہ دین کی بات بتائی جا سکے جو آسانی سے وہ کر سکے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریاں چروائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من نبی الا وقد رآہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اہل مکہ کے کچھ قراریت کے اوپر میں بکریاں چراتا تھا، مجھے کچھ پیسے دے دیتے تھے، بچہ تھا میں، لڑکا تھا، اور میں رزق حلال کے لیے بکریاں چراتا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے تاکہ عام انسانوں کے مسائل اور مشکلات کا ان کو اندازہ ہو۔ چنانچہ فقر و فاقے سے بھی گزارا جاتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ امتیوں کی وہ رہنمائی بھی کر سکیں اور امتیوں پر رحم بھی کھا سکیں۔ اور ان کو پتا ہو کہ جو عام مسلمان ہے اس کی کیا مشکلات ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرائے کرتے تھے, اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں, واہش بها علی غنمی, اور میں اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى, اور میرے لیے اس میں اور بھی حاجات ہیں, یعنی اس سے میں اور بھی کام لیتا ہوں. اگر سانپ کو مارنا ہو, کسی موذی جانور کو مارنا ہو, اس کے بھی کام آتی ہے, کسی جانور کو, کتے وغیرہ کو دور کرنا ہو تو بھی لاٹھی کام آتی ہے, نماز پڑھنی ہو تو سترے کا کام آتی ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں لاٹھی کے. تو اس سے اس کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ولی فیہا مآرب اخرى, اور میرے لیے اس لاٹھی کے اندر اور بھی کچھ حاجتیں ہیں, یعنی اگر اجازت ہو تو اور عرض کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کوئی لاٹھی کے فوائد بیان کروانا ان سے نہیں تھا, بلکہ ان کو معجزہ عطا کرنا تھا اور ان کو اپنے سے مانوس کرنا تھا. بس مانوس ہو گئے, اب اصل مقصد شروع ہوا. قال القها یا موسیٰ, کہا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو, یعنی زمین پہ ڈال دو. فالقاها فاذا هي حية تسعى, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ سانپ بن گیا, دوڑتا ہوا سانپ, اور وہ بھی دوڑتا ہوا سانپ. اور یہاں تو یہ آ رہا ہے کہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا, حیہ کا لفظ استعمال کیا گیا, اور بعض جگہوں میں قرآن مجید کے اندر جانن کا لفظ بھی آیا ہے, کانہا جانن ولا مدبرن ولم یعقب. تو جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو جو بہت تیزی سے حرکت کرتا ہو, اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں اس کو ثعبان بھی فرمایا گیا, فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ, اور ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو جو بڑا اژدہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو تین عنوان کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا, اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ سانپ بھی عجیب تھا کہ وہ حیہ تھا یعنی سانپ تھا, لیکن ساتھ ساتھ ثعبان تھا یعنی اژدہے کی شکل تھی, بڑا سانپ تھا, لیکن اژدہا جو ہے وہ سست ہوتا ہے, لیکن وہ جان تھا, چست تھا, جیسے پتلا سانپ جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے. کوئی سانپ کے اندر بیک وقت یہ تینوں صفات تھی, وہ حیہ بھی تھا اور ثعبان اژدہا بھی تھا اور جانن پتلا سفید چمکدار سانپ تھا. جان کہتے ہیں اس سانپ کو جو سفید ہو, چمکدار ہو, پتلا ہو اور جس میں حرکت بہت تیز ہو. گویا یہ عجیب قسم کا سانپ تھا کہ اس میں اژدہے کی بھی خصوصیات تھی اور سفید پھرتیلے چمکتے ہوئے سانپ کی بھی خصوصیات تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لاٹھی کو سانپ کی شکل میں تبدیل فرما دیا اور معجزہ عطا کر دیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فالقاها فاذا هي حية تسعى, تو موسیٰ نے اس لاٹھی کو ڈال دیا, اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. قال خذها ولا تخف, اللہ تعالی نے فرما اس سانپ کو پکڑ لو, ڈرو مت. سنعیدها سیرتها الاولى, ہم اس کو پہلی حالت میں واپس کر دیں گے. یہ سانپ ہے, تم ڈرو مت, اس کو پکڑ لو. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی تھی, عصا تھا, اس کے آگے دو نوکیں تھیں اور وہ دو نوک کام دیتی ہے مارنے کے لیے بھی, پتے جھاڑنے کے لیے بھی. تو وہ جو آگے کی دو نوکیں تھیں وہ اژدہے کے منہ کی شکل بن گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو, چنانچہ انہوں نے منہ کو پکڑ لیا. جب منہ کو پکڑا تو دوبارہ وہ سانپ لاٹھی بن گیا. تو یہاں فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو واپس کر دیں گے پہلی حالت پر، یعنی جب تم پکڑ لو گے تو پھر یہ پہلی حالت کی طرح دوبارہ لاٹھی بن جائے گا، ابھی تو یہ صاف ہے، لیکن تم اس کو پکڑ لو، خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اپنی پہلی حالت میں، اس کی پہلی حالت میں واپس کر دیں گے. اور یہاں جو قرآن مجید میں آیا کہ ولا تخف، ڈرو مت، معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی لاٹھی کے سانپ بن گئے، ڈر گئے، کیونکہ سانپ جو ہے بنیادی طور پر ایک موذی جانور ہے اور اس سے ایک طبعی خوف ہوتا ہے. اور یہاں تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ ولّا مدبرًا ولم يعقب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کے آگے روانہ ہو گئے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. قال علم یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ موسیٰ ڈریے نا، میرے سامنے پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. اور اس سے تمام مفسرین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ طبعی خوف یہ انسان کے زہد، اتقاء، ولایت یا نبوت کے منافی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سانپ سے ایک طبعی طور پر ڈر کا محسوس ہونا یا خوفناک چیز سے خوف کا محسوس ہونا یہ فطری چیز ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام عین انسانی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. انسانی فطرت کے مطابق ہو کر پھر وہ کامل نمونہ بنتے ہیں امتیوں کے لیے. اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کئی روایات جمع کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعی موقع پر، خوف کے موقع پر طبعی غم کا ہونا یا طبعی طور پر ڈر کا ہونا، یہ کوئی تقویٰ کے یا ولایت کے یا نبوت کے منافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی اولو العزم نبی ہو مگر طبعی خوف اس کے اندر موجود ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے قصے میں جگہ جگہ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، کہ اس کو پکڑ لو، ڈرو مت، معلوم ہے ڈر رہے تھے. اور قرآن مجید میں ہی سورۃ الاحزاب کے اندر ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا تو اس قدر سخت حالت تھی مسلمانوں کی، اور صحابہ سورۃ الاحزاب میں جب غزوہ احزاب کا جہاں ذکر آتا ہے یعنی غزوہ خندق کا، تو وہاں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب غزوہ خندق ہوا تو حالت یہ تھی کہ بلغت القلوب الحناجر، کہ دل گلوں تک آ رہے تھے، اتنی دہشت، اتنا خوف تھا کہ دل گلوں تک آ رہے تھے، یعنی کچھ پتہ نہیں تھا کہ حملہ کہاں سے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، چاروں طرف سے گھیرے میں تھے مسلمان. وبلغت القلوب الحناجر، دل گلے تک آ رہے تھے. ہمارے اردو میں محاورہ کلیجہ منہ کو آنے لگا، ہمارے یہاں محاورہ اور تھوڑا سا مختلف ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگا، لیکن قرآن مجید کا اور عربی کا محاورہ یہ ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، کہ دل گلے تک آنے لگے، اوپر دل نکل رہا تھا. وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی، کب آئے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت میں مومنین کو آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مومنین کو سخت طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا. مومنین کو سخت طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا. تو اب یہاں مومنین کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن ان کی بھی حالت یہ تھی خوف کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے کہ جو گلے تھے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور دل ہلے ہوئے تھے, طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے اور ہلا کر ان کو رکھ دیا گیا. یہ وہی بات ہے کہ مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے, اور طبعی غم کا ہونا یا طبعی رنج کا ہونا یا طبعی خوف کا ہونا نہ ولی اللہ ہونے کے منافی ہے نہ نبی برحق ہونے کے منافی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان العین تدمع والقلب یحزن, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, دل بھی غمگین ہے, لیکن ہم بات وہ کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انا لفراقی کا یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا بڑا غم ہے. اب غم بھی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی رضا میں بھی راضی ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ طبعی غم جس طرح نبی ہونے کے منافی نہیں ولی اللہ ہونے کے منافی نہیں, اسی طرح طبعی خوف کا ہونا یا مشکل حالات میں طبعی پریشانی ہو جانا یہ بھی کوئی ولی اللہ ہونے کے یا نبی برحق ہونے کے منافی نہیں ہے. کیونکہ طبعی چیزیں طبعی ہوتی ہیں, طبعی چیزیں طبعی ہوتی ہیں اور وہ عین فطرت کے مطابق ہوتی ہیں. کانا یاکلان الطعام, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو نبی کو بھی بھوک لگتی ہے جیسے اور انسانوں کو بھوک لگتی ہے, نبی کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے, نبی کو بھی طبعی خوف ہو سکتا ہے. تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لو ڈرو مت, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اس لاٹھی کو پہلی حالت میں واپس کر دیں گے. وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء, اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لو تو جب تم نکالو گے تو یہ چمکتا ہوا منور ہاتھ ہوگا. من غیر سوء, اور بغیر کسی برائی کے. بعض اوقات ہاتھ سفید ہو جاتا ہے برس کی وجہ سے, وہ برا ہوتا ہے, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تو وہ یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ لے جاتے تھے, جب باہر نکالتے تھے تو وہ چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا, پھر واپس اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے, دوبارہ نکالتے تھے تو پھر بالکل عام معمول کے مطابق ہاتھ ہو جاتا تھا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے عصا کے معجزے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی کہ وضمم یدک الی جناحک, تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ملا لو, تخرج بیضاء من غیر سو, تو وہ ہاتھ نکلے گا روشن بغیر کسی برائی کے, یعنی کوئی خرابی نہیں ہوگی اس ہاتھ میں, کوئی برس کی بیماری نہیں ہوگی, بلکہ وہ سفید چمکدار ہوگا. آیتن اخرى, یہ ایک اور نشانی ہے, گویا ایک عصائے موسوی ہو گیا اور دوسرا ید بیضا ہو گیا. یہ دو نشانیاں بڑی بڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ لنوریک من آیاتنا الکبرى, تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں. یعنی نشانیاں تو بہت ہیں, ان میں سے دو نشانیاں فی الحال ہم تمہیں دے رہے ہیں, ایک عصائے موسوی اور دوسرا ید بیضا. اور آگے فرما اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. یہ یہ دو معجزے دے دیے گئے، اور دونوں معجزے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار آپ میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. ویسر لی امری، میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کر دیجئے. ہارون اخی، ہارون کو جو میرے بھائی ہیں. اشدد بھی عزری، ان کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دیجئے. واشرک فی امری، اور میرے کاموں میں ان کو شریک کر دیجئے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں بہت زیادہ. ونذکرک کثیرا، اور تاکہ ہم آپ کا کثرت سے ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں. تو گویا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے یہ دو نشانیاں تمہیں دی ہیں، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعائیں شروع کر دی. معلوم ہوا کہ آدمی کام کرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے. جب بھی کوئی اہم کام ہو تو کام بعد میں شروع کرے، پہلے دعا کرے. نسخہ لکھنا ہے، پہلے دعا پھر اس کے بعد نسخہ. سبق پڑھانا ہے، پہلے دعا پھر اس کے بعد سبق پڑھانا ہے جی. کوئی بڑا کام کرنا ہے، چھوٹا کام کرنا ہے، تو دعا، یا اللہ میرا کام آسان کر دیجئے، اور پھر کام شروع کر دے اللہ کے نام پر اپنی استعداد کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر تاثیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، انہوں نے فوراً دعائیں شروع کر دیں. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. پہلی دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. سینہ کھولنا یہ کنایا ہے طمانینت سے، اور یہ کنایا ہے وسعت سے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان کا سینہ کھل جائے. کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ علوم سما جائیں جو پہلے نہیں سما سکتے تھے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کو ان علوم پر وہ اطمینان، وہ طمانینت، وہ یقین اور وہ ایمان حاصل ہو جو پہلے اس درجے کا نہیں تھا. نمبر تین، جو حالات پیش آئیں، آگے مشکلات پیش آئیں، ان کے مقابلہ کرنے کی ہمت اور وسعت اس کے اندر ہو. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ داخل ہیں شرح صدر میں. الم نشرح لک صدرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا ہی کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا تھا، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. تو شرح صدر کے اندر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ علوم جو آدمی کے سینے میں، دل دماغ میں پہلے محفوظ نہیں ہو رہے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے، وہ علوم اب محفوظ ہوتے چلے جائیں. یہ پہلا درجہ ہے شرح صدر کا. دوسرا درجہ شرح صدر کا یہ ہے کہ ان علوم کے اوپر آدمی کو مکمل یقین، اطمینان اور ایمان ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر ان علوم کو آگے منتقل کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں، ان پر صبر، ہمت کی شان عظمت، شان اولوالعزمی اس کے اندر پیدا ہو جائے. دیکھیے جب تک آدمی کو خود اپنی بات کے اوپر پورا 100% اطمینان نہ ہو آدمی ڈٹ کے بات نہیں کر سکتا. دو آدمی بات کر رہے ہوں, ایک آدمی جو ہے اس کو اپنی بات میں خوش شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, تو وہ جو بات کرے گا اس کے اندر تاثیر ہی نہیں ہوگی کیونکہ مخاطب جانتا ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے بغیر تمانین سے بات کر رہا ہے, خود اسی کے دل میں ابھی نہیں اتری تو یہ میرے دل میں کیا اتارے گا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو مکمل شرح صدر ہوتا ہے اپنی بات کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ 100% نہیں بلکہ 101% سچی ہے. اب ظاہر ہے جب 101% سچی ہے تو اس بات کہنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. اب اس وقت شام ہے, اب اگر کسی آدمی کو 101% یقین ہے کہ یہ شام ہے تو اب جو وہ اس بات کو صاف بیان کرے گا تو وہ پورے مکمل شرح صدر کے ساتھ بیان کرے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام جب توحید کو, رسالت کو, آخرت کو, حساب کو, قصاص کو, میزان کو, جنت کو اور جہنم کو ذکر کرتے ہیں تو ان کو ان کے اس کے اوپر مکمل شرح صدر ہوتا ہے 101%. اس لیے وہ ان کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے, مخاطب جانتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے یہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے اور اس کو اس کے حق ہونے میں ادنا سا شبہ نہیں. پھر جو سامنے مخاطب ہے اس کو بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا, یہ حق پھر آگے منتقل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حق منتقل کیا جائے تو بہرحال کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے اتباع ہوا کی وجہ سے. واتبع ہواہ فتردا, ظاہر ہے کہ وہ پھر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو ان کی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتے ہوئے دین پر استقامت اختیار کرنا اور جنت کی طرف بڑھتے چلے جانا یہ شرح صدر میں داخل ہے. تو پہلی دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے, یعنی اپنے علوم کے لیے میرا سینہ کھول دیجئے, اس پر مجھے تمانینت عطا فرما دیجئے, یقین عطا فرما دیجئے اور پھر اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت عطا کر دیجئے. پھر اگلی دعا کی ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے. اور دیکھیے یہ کام کس نے سپرد کیے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. کام کس نے سپرد کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ سپرد کون کام سپرد کر رہا تھا؟ اللہ تعالی. اذهب الى فرعون انه طغى, سپرد کرنے والے اللہ تعالی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جب سپرد کر رہے ہیں تو مدد کریں گے, آسانی کریں گے, لیکن دعا یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی, فوراً دعا کی کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, یا اللہ میرے لیے میرے کاموں کو آسان فرما دیجئے. آپ حج کرنے جاتے ہیں, آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی یہ دعا کرے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما دیجئے, قبول فرما لیجئے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی, تو اپنے دینی کاموں کو آسان کرنے کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. اور جب دینی کاموں کی آسانی کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے تو دنیاوی کاموں کے لیے تو بطریق اولا سنت ہوگی کہ آدمی ہر اپنے کام کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ان کاموں کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا لکھی ہے جو مناجات مقبول میں بھی آتی ہے کہ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر, اے اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ مجھ پر مہربانی فرما دیجئے, کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنا آپ کے اوپر بہت آسان ہے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مشکل ہمارے لیے ہے. اے اللہ اس مشکل کو آسان کرنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ ہمارے اس مشکل کو آسان کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی، اور یہی دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہمارے لیے، مقصد یہ کہ تم بھی دعا کیا کرو. رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے کہ لوگ میری بات سمجھ سکے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی اور گرہ تھی، بولنے میں تھوڑا سا تکلف ہوتا تھا. اور وہ واقعہ پیش آیا ان کے بچپن کے اندر کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، چھوٹے سے بچے تھے اور تھے بڑے پیارے. قرآن نے کہا ہے جو آگے آ رہا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے آپ کے اوپر محبت ڈال دی تھی، چنانچہ جو دیکھتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا. تو فرعون نے، فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ان کی پرورش کر رہی تھی، تو فرعون نے ایک دن بچے اس بچے کو لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور نیچے کی طرف کھینچی، تو اس کو بڑا غصہ آیا. فرعون تو فرعون تھا، اور وہ تو جناب انا ربکم الاعلی، وہ تو خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میری داڑھی پکڑ کے نیچے کر دے گا. تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں، کیونکہ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے، اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں آگے چل کر یہ میرے لیے مسئلہ نہ کھڑا ہو. لیکن آسیہ نے کہا کہ تو چھوٹے بچہ ہے، معصوم، اس کو کیا پتا کہ کس کی داڑھی ہے اور کون فرعون ہے اور کون بڑا آدمی اور کون چھوٹا ہے، یہ تو بچہ ہے. کہا یہ بچہ ہے، اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. چنانچہ اس نے انگارے منگوائے اور جواہرات منگوائے، ایک پلیٹ میں انگارے تھے ایک پلیٹ میں جواہرات تھے، دونوں چمک رہے تھے. کہا دیکھتا ہوں کہ یہ کس کا انتخاب کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انگارہ لیا اور منہ میں رکھ لیا، تو ان کی زبان جل گئی. اس زبان کے جلنے کی وجہ سے ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی، لیکن فرعون کو اطمینان ہو گیا کہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بچہ ہے، ناسمجھ ہے. جب یہ انگارے کو اٹھا سکتا ہے اور اپنے آپ کو جلا سکتا ہے، تو اگر اس نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچ لی تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. تو لکنت پیدا ہو گئی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اے پروردگار میری زبان سے گرہ کو کھول دیجئے. یفقہو قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور اسے معلوم ہوا کہ جو مبلغ، داعی، عالم، خطیب، دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کی زبان اتنی فصیح ہونی چاہیے کہ لوگ آسانی سے اس کی بات سمجھ سکیں. کیونکہ اگر اس کی زبان صاف نہیں ہوگی اور وہ اپنا معاف ضمیر لوگوں کو صحیح طرح نہیں سمجھا سکے گا، تو وہ دین کی صحیح تبلیغ نہیں کر سکے گا. زبان صاف نہیں ہے، بات ہی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کیا سمجھو گے، کیا آپ کے دل میں اترے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ مبلغ اور داعی جو ہے اس کی زبان میں گرہ نہ ہو، یعنی وہ کچھ فصیح اور بلیغ ہو، کم از کم اظہار معاف ضمیر مع الدلائل آسانی سے کر سکے. البتہ بعض مفسرین نے لکھا کہ بہت زبردست فصیح اور بلیغ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے اندر فصاحت کی دعا تو کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، لیکن کتنی؟ یفقہو قولی، اتنی گرہ کھول دیجئے کہ لوگ میری بات سمجھ سکے. معلوم ہے کہ اتنی فصاحت و بلاغت کہ آدمی دین کی بات صحیح انداز سے صاف صاف آگے منتقل کر سکے، یہ تو مبلغ اور داعی کے لیے ضروری ہے. لیکن اتنا فصیح و بلیغ کہ زمین اور آسمان ایک کر دے اپنے کلمات سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بسا اوقات داخل ہو جاتا ہے تکلف کے اندر، اور دین کے اندر تکلف نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جب آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، آپ سے بڑھ کر کون فصیح و بلیغ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی فصاحت و بلاغت بھی تکلف والی نہیں تھی، بلکہ بے تکلفی سے آپ بات فرماتے تھے اور مخاطب آپ کی بات کو صحیح صحیح طریقے سے سمجھ لیتے تھے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی گرا کھول دیجئے، یفقہ قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. معلوم ہے کہ اتنا بیان آنا، اتنی خطابت آنا، اتنی فصاحت ہونا کہ مخاطب آپ کی بات سمجھ سکے، یہ دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس حد تک کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ انجمن تدریب البیان قائم کر کے اس میں تقریر کی مشق کر لیں، لیکن صرف اس حد تک کہ حق بات حق طریقے سے حق انداز سے آگے نقل کرنے کی آپ کو توفیق ہو جائے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب کے لیے ہے، اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دیجئے، اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. آگے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے وزیر بنا دیجئے میرے گھر والوں میں سے. وزیر یہ اردو عربی کا لفظ ہے، وزر سے نکلا ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. اب آج کل جب ہم وزیر کہتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ اس طرف چلا جاتا ہے، وہ ہم اپنے ماحول کی وجہ سے ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے، ورنہ وزیر اصل میں وزر سے نکلا ہے، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کام بٹانے والا، اور غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا بوجھ اٹھانے والا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا معاون. سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ معاون بوجھ اٹھانے والا، ہاتھ بٹانے والا، کام بٹانے والا میرے لیے متعین کر دیجئے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا کوئی ساتھی متعین کرنا تاکہ انسان کام کر سکے اور دونوں مل کر کر سکیں، یہ بھی کوئی تقویٰ یا ولایت یا توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے. ایک انسان سب کام نہیں کر سکتا مولوی صاحب، اس کو معاون چاہیے ہوتے ہیں، دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کام کرنا آسان ہوتا ہے. اکیلے انسان کام کرے گا تو محنت زیادہ ہوگی، نتائج کم نکلیں گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ کام بڑا ہے، اس کے لیے کوئی میرا رفیق ہونا چاہیے، کوئی بوجھ اٹھانے والا ہونا چاہیے. تو سفارش کی اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ میرے ساتھ کوئی بوجھ اٹھانے والا کر دیجئے، وہ ہارون میرے بھائی ہیں، ان کو اس معاملے میں میرا شریک کر دیجئے، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کر دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرما لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا. چنانچہ علماء نے لکھا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی سفارش جو کی گئی ہے وہ سفارش ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اپنے بھائی کے لیے. اور سفارش بھی کیسی سفارش کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کو قبول فرما لیا، اور قبول فرما کر ان کو بھی نبی بنا دیا. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، بعض روایات میں 2 سال آتا ہے، بعضوں میں 1 سال، بعضوں میں 3 سال، اکثر روایتیں 3 سال کی ہیں، 3 سال بڑے تھے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے ہوا ہے، بڑے بھائی تھے، 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور انتقال بھی ان کا 3 سال پہلے ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی کے لیے دعا کی اور یہ فرمایا کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں۔ اور اسی سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا کہ اگر کوئی آدمی اپنا نائب متعین کرے تو وہ نائب متعین کرنا اور کروانا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اپنا نائب اور ساتھی متعین کروایا۔ پھر ساتھی بھی یا نائب بھی باہر کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گھر کا آدمی آپ کا نائب ہوگا تو اس سے کام لینا، اس کو کام سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ باہر کا آدمی ہوگا، نہ وہ آپ کی زبان سے صحیح طرح واقف، نہ آپ کے مزاج سے واقف، نہ آپ کے انداز سے واقف، اس سے کام لینا سمجھانا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اپنا نائب متعین کر دے تو شرعاً یہ بھی کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار میرے لیے بوجھ اٹھانے والا کر دیجئے میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں۔ البتہ یہ اس وقت ہے جبکہ جو رشتہ دار ہے اس میں صلاحیت ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر صلاحیت پیدا فرما دے۔ لیکن اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، محض رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کو منصب پر متعین کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو وہ تو اقربہ پروری ہے، اس کی تو شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر دو آدمی ہیں اور دونوں منصب کے اہل ہیں، ایک آپ کا رشتہ دار ہے دوسرا رشتہ دار نہیں ہے، اگر آپ اپنے رشتہ دار کو جو منصب کا اہل ہے وہ متعین کر دیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جو منصب کے اہل تھے ان کو منصب دیے، سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ان سے کام لینا آسان ہوگا، اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے احتیاط کی ایسا نہ ہو کہ ہم موضع تہمت میں آ جائیں، انہوں نے ان کو منصب نہیں دیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، نیت اگر اچھی ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے اور وہ صورت بھی جائز ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کو جو با اہل ہے اور واقعتاً اس منصب کا اہل ہے اس کو اگر متعین کیا جائے اس منصب پر، یہ بھی جائز ہے، اور اگر کسی اجنبی آدمی کو جو اہل ہے وہ متعین کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دونوں اہل ہوں، نہ اہل کو کسی منصب پر متعین کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الا اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو، یعنی منصب ان لوگوں کو دو جو منصب کے اہل ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ رشتہ دار نہ ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے، ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں، یعنی ان کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ وزیر سے مراد بوجھ اٹھانے والا۔ اشدد بھی ازری، اے پروردگار ہارون کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دیجئے۔ اشدد بھی ازری، ہارون کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دیجئے۔ اور خارج صاحب دوسری قرآت کیا ہے؟ اشدد بھی ازری، تو ایک دوسری قرآت ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تاکہ میں ہارون کے ذریعے سے اپنی کمر مضبوط کر دوں۔ اگر اشدد ہو تو معنی یہ ہوگا تاکہ میں ہارون کے ذریعے سے اپنی کمر مضبوط کر لوں، اور اگر اشدد بھی ازری ہو جیسے کہ ہماری حفظ کی قرآت ہے تو اس کی میں دعا ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، کیونکہ جب آدمی کا معاون ہوتا ہے تو کمر مضبوط ہو جاتی ہے، کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے پروردگار ہارون کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ کام کیا تھا؟ نبوت کا۔ اتنی بڑی سفارش کی کہ ہارون کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور تاکہ کثرت سے ہم آپ کا ذکر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلے آدمی اللہ کی پاکی بیان نہیں کر سکتا؟ کیا آدمی اکیلے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون کو میرے ساتھ شریک کر دیجئے، تاکہ کم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے ذکر کریں۔ مفسرین نے لکھا، اس میں اشارہ ہے کہ اچھی صحبت کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ جب ایک سے دو ہوتے ہیں یا دو سے چار ہوتے ہیں اور سب کے سب ہم مزاج ہوتے ہیں، دین کے راستے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی برکت سے تسبیح، ذکر اور دین کی خدمت آسان سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی کو میرے کاموں میں شریک کر دیجئے۔ کَئِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تاکہ کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ اور اس میں ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو ہم دینی خدمات کرتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ تسبیح اور ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ چاہے ہم تبلیغ کریں، چاہے جہاد کریں، چاہے حقوق اللہ ادا کریں، چاہے حقوق العباد ادا کریں، چاہے رزق حلال کمائیں، جو بھی نیکی کا کام کریں، نیکی کے کام تو بہت سارے ہیں، چاہے ہم عیادت کریں، چاہے ہم تعزیت کریں، چاہے ماں باپ کی خدمت کریں، چاہے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، جو بھی کریں، اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا اور کہا کہ آپ ہارون کو میرے اس کام میں، یعنی نبوت میں، میرے شریک کر دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی کثرت سے پاکی بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ کہنے لگیں کہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنے اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں آدمی کو منہمک رہنا چاہیے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے اور اللہ کی بہت ذکر کرنے والی خواتین، مرد اور خواتین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ بصیر کہتے ہیں خوب دیکھنے والے کو۔ معلوم ہوا کہ ہر وقت آدمی جو بھی کام کرتا رہے، یہ سوچتا رہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک، ہر وقت اللہ کی بندگی کرو، اختیار کرو اس طریقے سے کہ اللہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں بہت دیکھنے والے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو سورۃ العلق میں اقرأ باسمی میں فرمائی گئی، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو صوفیہ کہتے ہیں مراقبہ رویت، مراقبہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی یہ مراقبہ کرتا ہے، اس کو تسلی رہتی ہے، اگر آپ بیمار بھی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ فقر و فاقے میں بھی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو بھی آپ کو تسلی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ جب دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آخر میں فرمایا انک کنت بنا بصیرا، کہ بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں. اب پوری دعا کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے کہ اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے، میری زبان سے گرا کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ اٹھانے والا بنا لیجئے جو ہارون میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے کاموں میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں، کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں. جب یہ جیسے ہی دعا ختم ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سوالات تمہیں دے دیے گئے، تمہارے سوالات تمہیں دے دیے گئے. کیا مطلب؟ کہ ساری تمہاری مانگی ہوئی باتیں قبول کر لی گئیں، جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دیا گیا. قال، اس کی شان تو شان کریم ہی ہے، وہ تو دینے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالی نے فوراً دعا قبول فرمائی اور کہا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں تمہارے سوالات عطا کر دیے گئے. عطا کر دیے گئے کیا مطلب؟ کہ تمہاری مانگی ہوئی باتیں قبول کر لی گئیں، جو کچھ تم نے مانگا تھا وہ تمہیں دے دیا گیا، دعا بھی ہو گئی، قبولیت بھی ہو گئی. اب اس کے بعد پھر آگے جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ احسانات ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے. اے موسیٰ ہم نے تمہاری کس طریقے سے پرورش کی ہے؟ فرعون کے گھر میں پرورش کی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر زندگی رکھی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں تک کا ترجمہ ایک مرتبہ اور سن لیجئے. اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی حاجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو. انہوں نے لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، ڈرو مت، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس کر دیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملاؤ تو وہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے. یہ ایک اور نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں. فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان سے میری زبان سے گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے بوجھ اٹھانے والا کر دیجئے ہارون جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور میرے کاموں میں ان کو شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، کیونکہ بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے سوالات تمہیں دے دیے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کی فہم عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو قرآن مجید یاد نہیں ہمیں یاد کروا دیجئے. یا اللہ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہمیں جو پڑھنا صحیح نہیں آتا، یا اللہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا همّاً إلا فرجت ولا ديناً إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. يا الله هم ثواب کی رحمت کے محتاج ہیں. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة واصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.